وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے پانچ بعثت کے بعد کے واقعات. پانچ بعثت تک کے واقعات ہم نے سابقہ نشست میں بیان کیے, اور اب کچھ واقعات اس نشست میں بیان ہوں گے. پانچ بعثت کا ایک اہم ترین واقعہ تھا جو سابقہ نشست میں ہم نے بیان کیا, وہ تھا ولادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. پانچ ہی بعثت کو تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا, وہ ہے ہجرت حبشہ. البتہ اس جانب توجہ رہے کہ حبشہ کی جانب عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایک ہجرت ہوئی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حبشہ کی جانب دو ہجرتیں ہوئیں. پہلی ہجرت میں تقریباً 100 کے قریب افراد تھے, اور دوسری ہجرت میں کچھ کم افراد تھے. غرض یہ کہ چار بعثت کے بعد جب مصائب بڑھ گئے, اب ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ تم لوگ مکے سے نکل جاؤ حبشہ کی جانب, کیونکہ حبشہ میں ایک نیک اور عادل بادشاہ ہے اور اس کا نام ہے نجاشی. عموماً کہا جاتا ہے کہ نجاشی بادشاہ ہے, اور بادشاہ تھا بھی کیونکہ وہاں کا حاکم تھا, لیکن اس زمانے میں یمن اور اسی طریقے سے یہ جو علاقہ تھا حبشہ کا, یہ سب کے سب بیزنٹائن امپائر کے انڈر میں آتے تھے. ابراہا بھی مسیحی تھا, اسی طریقے سے نجاشی بھی مسیحی. لیکن نجاشی ایک حقیقت پسند اور نیک انسان تھا. مکے سے حضرت جعفر طیار کی قیادت میں, حضرت جعفر طیار کون, یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بھائی, ان کی قیادت میں تقریباً 100 مرد اور خواتین مکے سے نکلے, اور مختلف راستوں سے اور وادیوں سے اور پہاڑیوں سے, البتہ غیر متعارف راستے سے, یعنی جو راستہ عموماً استعمال کیا جاتا تھا اسے استعمال نہیں کیا, یہاں تک کہ جدہ پہنچے, اور جدہ کے ساحل سے کشتیوں میں بیٹھ کے آپ حبشہ کی جانب گئے. اور اس سے پہلے کہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے لوگ آتے, آپ لوگ کشتیوں میں بیٹھ گئے تھے, لیکن ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کہیں آگے نکل گئے, جو کچھ عرصے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حبشہ گئے ہیں. حبشہ جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے وہاں سکون کی زندگی اختیار کی اور سکون سے رہ رہے تھے, لیکن کچھ ہی عرصے بعد کفار قریش نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا, اور عیاری اور چالاکی کے ساتھ ڈیلیگیشن بھیجا, ان کے ساتھ تحفے اور تحائف بھیجے, اور یہ کہا کہ جانے کے بعد پہلے وہاں کے وزیروں سے ملنا, ان سے دوستی کرنا, انہیں تیار کرنا کہ یہ لوگ تمہارے دین کے برخلاف ہیں, اور ہمارے ساتھ ساتھ تم بھی مل کے بادشاہ کو تیار کرو ان کو نکالنے کے لیے. لہٰذا وزیروں کو تحفے تحائف دیے, اور اس کے بعد موضوع کو ڈسکس کیا کہ یہ باغی ہیں, نہ تمہارے دین پہ ہیں اور نہ ہمارے دین پہ ہیں, اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکے ہیں. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے دین پہ نہیں ہیں اور دین کو چھوڑ چکے ہیں, بلکہ ساتھ میں اس چیز کو زیادہ بیان کیا کہ یہ تمہارے دین پہ بھی نہیں ہیں, ایک نیا دین ہے. غرض یہ کہ وزرا نے ان لوگوں کی ملاقات کرائی نجاشی سے, اور نجاشی کو بتایا کہ ایسے ایسے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آئے ہوئے ہیں اور آپ ان کو باہر نکالیں. تو نجاشی نے کہا میں ایسے نہیں نکالوں گا, پہلے ان لوگوں سے ملاقات کروں گا. اب ملاقات کا وقت معین ہوا, اور حضرت جعفر طیار کو ایز اے اسپوک مین تمام مسلمانوں نے منتخب کیا, کیونکہ آپ ان کے ایک طرح سے سربراہ بھی تھے, اور آپ نے جا کے گفتگو فرمائی. ان لوگوں نے نجاشی سے یہی جملے کہے کہ یہ آپ کے دین پہ بھی نہیں ہیں اور اپنے آبا اجداد کے دین کو چھوڑ کے ایک نئے دین پہ گئے ہیں, اور ایک شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, اور یہ قائل ہیں کہ یہ نبی ہیں, اور ان پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی ہے جو قرآن ہے. جب یہ سب کچھ نجاشی سے کہا گیا تو نجاشی نے سوال کیا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں. پھر حضرت جعفر طیار نے بتایا کہ مکے کا یہ حال تھا کہ پڑوسی پڑوسی کا احترام نہیں کرتے تھے، کسی کے مال کا احترام نہیں ہوتا تھا، جنسی گناہ عام تھے، ایک دوسرے کے مال کو لوٹا جاتا تھا، قتل عام عام تھا، مختلف حالات بیان کیے اور کہا کہ ایک نبی مبعوث ہوا اور اس نے ہمیں چوری سے منع کیا، برائی سے روکا، جنسی غلط تعلقات سے روکا، اور مختلف فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا۔ اور یہاں سے حضرت جعفر طیار کی روش سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں بھی ہمیں اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا ہو تو پہلے مرحلے میں کیا خصوصیات ہیں اسلام میں، انہیں ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، چاہے وہ صفائی ہو، ستھرائی ہو، طہارت ہو، نظافت ہو، پڑوسیوں کا احترام ہو، ماں باپ کا احترام ہو، حتیٰ جانوروں کے حقوق۔ یہ مختلف موضوعات ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے عوام کو، عام پبلک کو اور پڑھے لکھے طبقے کو اس سے پہلے کہ اصول دین و فروع دین بتائے جائیں اس کے ذریعے سے اپنی جانب دعوت دی جا سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی ممالک کا تو ایسا حال ہے کہ اسلام کی جانب کسی بھی صورت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر اسلامی ممالک کے، خصوصاً عرب ممالک کے حالات کو دیکھا جائے، یا یہ پاکستان وغیرہ کے حالات کو دیکھا جائے، یا خصوصاً آج کل دہشت گردوں کو کہ جو اپنے آپ کو پکا مسلمان بنا کے ظاہر کر رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے اسلام پھیل نہیں سکتا۔ تو حضرت جعفر طیار نے پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بیان فرمایا اور اس کے ذریعے سے نجاشی کے دل کو نرم کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم لوگ بت پرستی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بت پرستی سے روکا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دی۔ پھر نجاشی نے سوال کیا کہ وہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں سے کچھ سناؤ، تو اس جانب واضح ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ نجاشی عیسائی تھا اور یہ سب کے سب آتے تھے بیزنٹائن امپائر کے انڈر میں، تو نجاشی بلا شک یہودیوں کے خلاف تھا اور عیسائی تھا، اور یہودی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے خلاف تھے۔ حضرت جعفر طیار کی یہ ذہانت تھی کہ آپ نے قرآنی آیات میں سے ان آیات کا انتخاب کیا نجاشی کے سامنے پڑھنے کے لیے کہ جن میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ جب یہ آیات سنی سورہ مریم کی تو نجاشی کا دل نرم ہوا۔ اب نجاشی کے دل میں یہ بات بے شک آئی ہوگی کہ اس نئے نبی نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا احترام کیا ہے جبکہ باقی ادیان یا انہیں مانتے نہیں ہیں اور خصوصاً یہودی ان کے خلاف ہیں۔ تو یہ طریقہ کار تھا حضرت جعفر طیار کا، اور اس کے ذریعے سے نجاشی کا دل نرم ہوا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے، یہ یہیں رہیں گے۔ بعض جگہ بیان ہوتا ہے کہ اسی دوران چند سالوں میں یہ خبریں بھی آئیں کہ مکے کے حالات بہتر ہو گئے ہیں اور آپ میں سے کچھ افراد، یعنی ان مہاجرین میں سے کچھ افراد واپس گئے، اور واپس جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ حالات بہتر نہیں ہوئے، یہ خبریں غلط ہیں، اور دوبارہ یہ واپس آ گئے، کچھ لوگ رہ گئے۔ بس پانچ بعثت کا اہم ترین ایک واقعہ، یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے علاوہ ایک اہم ترین واقعہ جو تاریخ اسلام میں بہت زیادہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے ہجرت حبشہ۔ اور پہلی ہجرت کے بعد دوبارہ ایک ہجرت ہوئی حبشہ کی جانب، اور اب مسلمان خاص راستوں سے وہاں تک پہنچے اور یہ کفار ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، اور اس جہد سے ناکام ہو چکے تھے کہ نجاشی کو ورغلائیں تاکہ وہ مسلمانوں کو باہر نکالے۔ اب پانچ بعثت سے لے کر سات ہجرت تک یہ تمام افراد حبشہ میں رہے اور دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ پانچ بعثت میں کیونکہ مصائب بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور ہجرت کی نوبت آئی، اسی دوران اپنے اصحاب کو اور انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ کام کو چھپ کے کیا جائے۔ اسی چھپ کے کام انجام دینے کو کہا جاتا ہے تقیہ۔ اب تبلیغ کا کام چھپ کے انجام دیا جا رہا تھا۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ پہاڑوں میں جا کے بعض لوگ نمازیں پڑھتے تھے۔ اور چھ بعثت کو ایک واقعہ جو تاریخ میں لکھا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ اتنے زیادہ مشکلات میں گرفتار ہوئے کہ آپ کوہ صفا پہ ایک گھر تھا دار الارقم، وہاں پہ جا کے ایک مہینے تک پوشیدہ آپ کو رہنا پڑا۔ دار الارقم سے باہر تشریف لانے کے بعد پھر آپ نے مکے میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کی، لیکن تبلیغ کے کام کھلم کھلا پہلے کی طرح جاری نہ رہ سکے۔ کیونکہ بہت زیادہ پریشر ڈیولپ ہو گیا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابو طالب پہ بھی بہت زیادہ پریشر تھا، اور اب مخالف فقط کفار قریش نہیں تھے بلکہ اب مختلف قبائل بھی مخالف ہو چکے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو طالب کو بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی پریشر کو قبول نہیں کیا، اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت سے ایک بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابو طالب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم تمہیں ایک عرب کا بہترین نوجوان دیں گے، تم اسے پالو اور یہ ہمارے حوالے کر دو، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابو طالب سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ ہمارے آبا اجداد کے دین کا انکار نہ کرے، ہمارے آبا اجداد کے بارے میں یہ نہ کہے کہ وہ صحیح روش پہ نہیں تھے، یا ہمارے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہے۔ اور اسی زمانے میں اس قسم کی باتیں بھی ہوتی تھیں کہ ہمارے خداؤں کا انکار نہ کرے، بے شک اپنے ایک خدا کا ذکر کرے، جبکہ اسلام میں جو اہم ترین حکم تھا کہ پہلے تبرہ کیا جائے، لا الہ، کہ کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یعنی پہلے اظہار برات کی جائے غیر خدا سے، اور پھر تولا کیا جائے یعنی اقرار کیا جائے، اظہار مودت کی جائے، اظہار بندگی کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو قریش یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ ان کے 360 خداؤں کو برا نہ کہا جائے، بے شک اپنے ایک خدا کا ذکر کریں۔ اس دوران حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بہت ہی ذہانت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنے کا موقع فراہم کیا، ان کا دفاع کیا، ان کے اصحاب کا دفاع کیا، مختلف مشکلات اٹھاتے چلے گئے، اور ساتھ ہی کفار کو بھی آگے بڑھنے نہ دیا۔ روش آپ کی یہ تھی کہ وہ آپ کے پاس آتے تھے، شکایت کرتے تھے، اور آپ اپنی بزرگی کو ظاہر کرتے ہوئے ان کو سمجھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے تھے۔ اب تک کچھ گفتگو ہوئی بعثت کے بعد کے حالات اور واقعات کے حوالے سے، اور 6 بعثت تک کے حالات اور واقعات کو بیان کیا۔ البتہ اس جانب توجہ دلائیں کہ گفتگو ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر گفتگو بہت زیادہ طویل ہو تو جو ہمارا ہدف ہے کہ نوجوان مذہب اور مکتب سے آشنا ہوں، تاریخ سے آشنا ہوں، تو اگر یہ بہت طویل گفتگو ہو گئی تو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ البتہ آپ لوگوں کی توجہ دلائیں اس جانب کہ جب اس گفتگو کو سن رہے ہوں تو کوشش کریں کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر مختلف کتابوں کو مطالعے میں رکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی نشست میں 7 بعثت یعنی اعلان نبوت کے 7ویں سال کے حالات اور واقعات کو، اور پھر تدریجاً 8ویں اور 9ویں سال کے حالات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔